بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصول وضوابط في التكفير للإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله، كيس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم پہنچے تھے دوسرے پہلے اصول کے متعلق چند اہم مسائل بیان کر رہے تھے، اور آج کے درس میں مسئلہ نمبر 5 اس پہلے قاعدے کے تعلق سے امام صاحب فرماتے ہیں: مسئلۃ قول بعض الأئمة، بعض إمامك يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب یہی حدیث ہے، اور یہ قول کئی علماء سے ثابت ہے، متقدمین علماء سلف کے علماء سے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کو بیان کیا ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفۃ الصلاۃ کے مقدمے میں، یعنی یہ اثر محدثین کے نزدیک صحیح ہے، ثابت ہے، علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح ہے، اور کئی ایک سلفی یا سلف کے علماء سے ثابت ہے. تو اس اثر کا معنی کیا ہے؟ اذا صح الحديث فهو مذهبي. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظ اللہ فرماتے ہیں: قال علماء المذاهب، مذاهب کے علماء فرماتے ہیں، ليس معناه ان كل حديث صحيح هو مذهب للامام. اس سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ ہر صحیح حدیث امام کا مذہب بن جاتا ہے. مشکل بات ہے، کیا پھر ضعیف حدیث امام کا مذہب بنے گی؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. پچھلے درس جو ساتھی موجود تھے، حدیث اور سنت میں فرق ہے کہ نہیں؟ بس اس فرق کو سامنے رکھ کے بات کریں، سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر صحیح حدیث امام کا مذہب بن جاتا ہے، لأن المراد بصحة الحديث السنة. تو صحیح حدیث سے مراد سنت ہے، یعنی ثبوت کونہ سنة، یعنی یہ حدیث تو ہے لیکن کیا سنت ثابت ہے کہ نہیں، یعنی اس پر عمل جاری رہا کہ نہیں. سنت کیا ہے؟ ہر وہ عمل یا ہر وہ حکم جس پر عمل جاری رہا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سلف کے زمانے میں، اور اسی پر استقرار باقی رہا، اس میں تبدیلی نہیں آئی، یعنی وہ منسوخ نہیں ہوا، وہ اس سے زیادہ قوی کی اور دلیل اس کے ضد میں نہیں آئی، یعنی مرجوح نہ ہوا کسی وجہ سے، عام نہیں تھا جس کو کسی اور خاص نے مخصوص کر دیا، مطلق نہیں جس کو کسی اور نص نے قید کر دیا، تو اس پر عمل جاری رہا، اسے یہ مراد ہے. تو بعض ائمہ کا سلف میں سے یہ قول اذا صح الحديث فهو مذهبي، تو اسے کیا مراد ہے؟ سنت مراد ہے، وہ حدیث جس پر عمل، وہ صحیح حدیث جس پر عمل جاری رہا. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث یا تو صحیح یا تو ضعیف ہے، صحیح قابل قبول ہے، قابل عمل ہے، ضعیف مردود ہے. کیا بات صحیح ہے؟ تفصیل لازمی ہے، تفصیل لازمی ہے. کیا تفصیل ہے؟ صحیح حدیث اگر صحیح اور صریح ہے اور سنت، سنت اس کس اعتبار سے کہ اس پر عمل جاری رہا اور ثابت رہا. مثال کے طور پہ دین اسلام، جسے اب سب جانتے ہیں، پہلے دن سے لے کے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ترقی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ احکام میں تبدیلی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اب جو احکام مکہ میں تھے ابتدائی دور میں، آہستہ آہستہ بعض احکام منسوخ ہوتے ہوتے تبدیلی آئی، اور مدینہ میں آ کر وقت کے ساتھ ساتھ ان احکام میں تبدیلی آئی. اگر کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ میں نے صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے, کیونکہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا اور وہ ماہ رمضان کا قائم مقام تھا, ایک دن کا روزہ رکھے اور پورے رمضان کو رکھنے کی ضرورت نہیں, ہم کیا کہیں گے؟ یہ عمل صحیح ہے؟ وہ ایک عمل تھا پہلے, اور بتدریج آہستہ آہستہ, کیونکہ جو احکام ہیں جو فرائض ہیں نفس عام طور پر قبول نہیں کرتی, تکلیف مکلف پر تکلیف ہو, تکلیف کس کو پسند ہے, کس کو برداشت ہے, نفس تو اس کو پسند نہیں کرتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جو فرائض ہیں اور جو محرمات ہیں بتدریج آہستہ آہستہ فرائض کی طرف رغبت دی, محرمات سے آہستہ آہستہ دور اختیار کی گئی. اس طریقے سے شراب کی حرمت دیکھیں آپ, نفع بھی ہے نقصان بھی ہے, نقصان زیادہ تو چھوڑ دو. اس سے پہلے کیا تھا, جب تم نماز پڑھو تو شراب مت پیو, یعنی نماز کے بعد پی سکتے ہو کہ نہیں, پی سکتے ہو منع, لیکن نماز کے وقت نہ پڑھو نہ پیو. پھر آخر میں کیا حکم آیا, فاجتنبو, بات ختم ہو گئی, اجتناب حکم آ گیا ہے. تو یہ کہنا کہ صحیح حدیث ہے اور فوراً عمل کر دیا جائے اس پہ, یہ بات درست نہیں ہے. صحیح حدیث اگر سنت ہے اس پہ عمل جاری رہا ہے تب تو یہ بات درست ہے, تو صحیح کے ساتھ صریح بھی لازمی ہے. مثال کے طور پہ میں کئی دفعہ مثال بیان کی ہے, رفع دین نہ کرنے کے بعض دلائل جو حنفی بیان کرتے ہیں, سے مسلم کی روایت لے کے آتے ہیں, سرکش گھوڑ والی روایت, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنے ہاتھ مت اٹھاؤ, اور انہوں نے اس روایت کو اگر آپ سے مسلم میں آپ ترتیب دیکھیں تو یہ حدیث کہاں پہ ہے, باب التشہد میں ہے. اگر یہ اس حدیث کا تعلق رفع دین سے تعلق سے ہوتا تو کہاں پہ ہونا چاہیے تھا, تکبیر تحریمہ یا نماز کی ابتدا میں, اختتام میں نہ ہوتا. یعنی کامن سینس بھی جس کے پاس وہ بھی سمجھ سکتا ہے, لیکن مذہبی تعصب نے اندھا کر دیا سبحان اللہ. تو اس کو جا کے ڈھونڈا اور کیا کہا, یہ ہماری دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ رفع دین کرنا ہی نہیں ہے. حدیث صحیح ہے, صحیح مسلم میں ہے, لیکن کیا یہ صریح بھی ہے؟ اس کے لیے دلیل بھی بنتی ہے. کوئی شخص کہے امام صاحب نے کہا اذا صح حدیث فهو مذهبی, حدیث صحیح ہے تو امام کا مذہب یہ ہے, کیا جواب ہے اس کا؟ امام صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے. یہ امام صاحب کا کیا معنی ہے اس اثر میں, کہ اگر یہ سنت ہے اس پہ عمل بھی کیا گیا ہے, تو سنت کیا ہے کہ وہ تشہد میں بیٹھ کے کوئی ہاتھ ہلاتا یوں, پہلے زمانوں کچھ یوں ہوتا تھا سلام کے وقت, جیسے آج بعض رافضی کرتے ہیں سلام یوں نہیں پھیرتے ہماری طرح, وہ ہاتھ مارتے رانوں پہ اس طریقے سے نماز ختم کر دیتے ہیں. تو کچھ ایسا معاملہ تھا, اس سے منع کیا گیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. تو ان لوگوں نے صرف رفع دین نہ کرنے کے لیے جب دلائل ڈھونڈے کوئی اور نہ ملا تو ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ بعض روایت ضعیف ہے, آپ ہمارے پاس صحیح دلیل ہے, صحیح حدیث ہے. کیا حدیث؟ یہ حدیث ہے. اچھا یہ حدیث جو ہے یہ دلیل تو نہیں بنتی, کیا دلیل تو بنتی ہے؟ آپ خود کہتے ہو کہ امام صاحب نے کہا ہے اذا صح الحدیث فهو مذهبی, ادھر سے یہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ صحیح حدیث ہے تو امام کا مذہب ہے, حدیث سے تو مذہب کیوں نہیں بن سکتی, کیوں نہیں بن سکتی؟ اس کی صریح نہیں ہے. اگر صریح ہوتی اور سنت ہوتی تب تو آپ کی بات درست ہوتی, لیکن نہ صریح ہے اور نہ ہی سنت, تو نہ امام صاحب نے کہا ہے, مزے کی بات ہے, امام ابو حنیفہ سے ثابت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اس دلیل کو بھی بیان کیا ہو کہ رفع دین نہ کیا جائے. سبحان اللہ. تو یہ بات واضح ہوئی, صحیح حدیث سے مراد سنت ہے جس پر عمل جاری رہا. چھٹا مسئلہ, یہ نمبر میری طرف سے ہے, کتاب میں نہیں ہے اور نہ ہی شیخ صاحب کی شرح میں ہے. آسانی کے لیے میں پہلے اصول میں سے, جو پہلا اصول ہے اس میں سے جو چند اہم مسائل شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں محمد رحمۃ اللہ نے اس میں سے بیان کر رہے ہیں. چھٹا مسئلہ, مسئلۃ من السنۃ والاحادیث. اب جب پتہ چلا ہے کہ صحیح حدیث ہر سے سنت نہیں ہوتی, اجب سنت میں سے جو احادیث ہیں تو سنت میں سے کیا ہے, آئے دیکھتے ہیں. نمبر ایک, مما جاء, اچھا من السنۃ والاحادیث مما جاء موقوف علی الصحابۃ وهو علی انواع. سنۃ والاحادیث میں سے جو صحابہ تک موقوف رہا ہے, ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سنت نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر اس پہ عمل جاری نہ رہا, یعنی منسوخ ہو گیا, مرجوح ہو گیا, عام تھا, خاص نے اس کو تخصیص کر دیا, عام پہ عمل جاری نہ رہا, مطلق تھا, مقید, اس کو قید لگا دی تو مطلق پر عمل جاری نہ رہا, یا جو بھی وجہ یا شاید سندن ٹھیک تھا, یہ روایت ٹھیک تھی سندن, لیکن متن کوئی نکارہ تھی تو وہ شاید حدیث سمجھی گئی اور شاید حدیث ضعیف ہوتی. الغرض ہم یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ اگر صحیح حدیث بھی ہو, شاید کو نکال دیا, صحیح حدیث ہو تو کیا صحیح ہر صحیح حدیث سنت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. اچھا عجب بات ہے. اب دوسری بات, جب صحیح حدیث ہر صحیح حدیث سنت نہیں ہے, کیا صحابی کا قول یا فعل سنت ہو سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں مسألة من السنة والأحاديث مما جاء موقوفا على الصحابة وهو على أنواع. جاء سنة الأحاديث میں سے صحابہ بعض ایسی روایت جو صحابہ تک موقوف ہے. موقوف کیا ہوتا ہے؟ صحابی کا قول یا فعل. مرفوع کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کا فرمان, قول یا فعل یا وصف الى آخره. مقطوع کیا ہوتا ہے؟ تابع ہے اس سے پہلے کسی کا بھی قول یا فعل, اسے مقطوع کہتے ہیں. تو صحابہ کا جو موقوف ہے, جو سنت سمجھی گئی ہے, اس کی قسمیں ہیں. نمبر ایک, ما جاء عن الصحابة مما لا مجال للرأي فيه, مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. جو کچھ صحابہ کرام سے مروی ہوا ہے جس میں رائے یا اجتہاد کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, یعنی صحابی اس پہ رائے دے نہیں سکتا نہ اس پہ اجتہاد کر سکتا ہے, فهذا موقوف سندا مرفوع حکما. یہ کیا ہے؟ موقوف سندا, سند اعتبار سے موقوف, صحابی کا قول ہے. حکم کیا ہے اس کا؟ مرفوع, یعنی آپ سلم کا فرمان ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں پر صحابی نے یہ ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو یہ مرفوع کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ محدثین رضی ہو سکتا ہے, محدثین جنہوں نے زندگی ساری علم حدیث میں گزاری ہے, پروفیشنل اپنے پروفیشن میں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث جو یہ حدیث ہے یہ سند, یہ اب اثر نہ رہا, سندن تو موقوف صحابی پہ ہے لیکن یہ حدیث مرفوع. مثال کے طور پہ جب کوئی صحابی جنت کے بارے میں کوئی حدیث سناتا ہے اور قول صحابی کا ہوتا ہے, یا جہنم کے تعلق سے کوئی صحابی کا قول ہمیں نظر آتا ہے, کیا صحابی کبھی بھی مغیبات میں سے اپنی مرضی سے اجتہاد کی بنیاد پر کوئی بات کر سکتا ہے؟ آج کے زمانے میں تو کئی داعی ہیں اور کئی مبلغین ہیں جو جھوٹے قصے کہانی بھی سنا دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ جو ہے ان کی بات کو سن لیں اور متقی پر ہزگار. نیت اچھی ہے لیکن عمل غلط ہے تو نیت بھی اچھی نہ رہی, کوئی فائدہ نہ رہا. لیکن جو ہم کہتے ہیں صحابی, دیکھیں تابعی کی بات نہیں ہو رہی, ہم سب سے بلند لیول کی بات کر رہے ہیں, تقوی میں, عمل میں, ایمان میں اور عبادت میں, اور جتنی بھی آپ خوبیاں آپ کو نظر آتی ہیں کسی عالم میں وہ سب وہاں پہ موجود ہیں. جب صحابی کہتا ہے جنت کے بارے میں کوئی خبر دیتا ہے یا جہنم کے بارے میں کوئی خبر دیتا ہے, تو محدثین کے نزدیک یہ مرفوع حکمن ہے, اگرچہ یہ قول صحابی کا ہے اور سندن موقوف ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابی کبھی بھی اپنی مرضی سے علم غیب کے تعلق سے بات نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ تربیت کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتفاق محدثین کا صحابی ثقہ ہے, چھوٹا ہی صحیح لیکن ثقہ ہے. سید محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابی ہیں, کہتے ہیں مجھے یاد ہے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کے مسکرایا اور میرے منہ پر اپنے منہ کے اندر سے پانی نکال کے میرے منہ پہ پھینکا. اور چھوٹے بچوں کو دیکھے, عمر 5 سال کے غالباً تھی, بڑے ہوئے صحابی ہوئے یا 5-6 سال کی عمر تھی, چھوٹے تھے, ان کی یہ عمل یاد تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, پوری امت کے قائد ہیں, بہت سارے اور بھی کام ہوتے ہیں, بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ تو ان کو یہ طریقہ جو ہے یاد رہا, اس کو پھر روایت بھی کیا, سبحان اللہ. تو اگر صحابی ہے چھوٹی عمر کا بھی ہے, لیکن محدثین کے نزدیک صحابہ کرام سارے کے سارے جب بالغ ہوئے بڑے ہوئے تو ان کا قول جو ہے صحابی ثقہ ہے, اور ان کا قول جو ہے اس اعتبار سے سنت بن جاتا ہے جب وہ کسی غیب کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ یہ بات کے بارے میں بات کرتے ہیں. دوسرا, ما جاء عن الصحابی بلا نکیر مع اشتہاره ونقله ومعرفته وتداوله عنه بين الناس فهذا له حكم الإجماع السكوتي. بيلك ياتا حكم المرفوع، حكم المرفوع يعني حجته عبد يسر، حكم مرفوع تلهيه، لكن إجماع سكوتي هي. سكوتي هي كام مراد؟ إجماع حقيقي يعني كسي ايك زمانه كي علماء ملكر كسي ايك حكم شريعة كسي ايك مسلم حكم جاري كره سب كاتفاق ہو جائے ایک زمانے کے علماء کا، اور ہر بندہ کہے کہ اس مسئلے میں یہ ٹھیک ہے، سب کا اجماع ہو جائے. سکوتی کیا ہوتا ہے؟ کہ ان میں سے بعض علماء کچھ بات کہتے ہیں اور وہ بات عام ہو جاتی ہے، چھپی ہے نہیں کہ ایک دو کے بیچ میں بات ہوئی، عام ہو گئے، مشتہر ہو گئے لوگوں میں، اور اس زمانے کے لوگ اس کی مخالفت نہیں کی. اسے کیا کہتے ہیں؟ اجماع سکوتی. تو اجماع کہاں سے ہو؟ انہوں نے تو بولا نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ سلف کے زمانے میں کوئی عالم ہو اور اس کے سامنے غیر شرعی قول یا عمل آ جائے اور وہ خاموشی اختیار کرے، کیونکہ خاموشی بھی اقرار ہوتی ہے اس اعتبار سے. سبحان اللہ. تو اسے کہتے جماع سکوتی. یعنی مثال کے طور پہ میں پہلے پیچھے درس سے بیان کر چکا ہوں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول کہ من ترك نسكا او نسيه فليحرق دما، جس سے حج کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑ دیا یا بھول گیا تو کیا کرے؟ ایک بکرا ذبح کرے. یہ قول عام ہوا، مشتہر ہوا، کس نے اس کا اس قول کا انکار نہیں کیا. تو کیوں حجت ہے؟ علماء اس پہ کیوں عمل کرتے ہیں؟ کیونکہ اجماع سکوتی سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں تین طلاقوں کو تین ہی سمجھا. اس زمانے میں شیخ بن باز بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. شیخ بن باز تین طلاقوں کے مسئلے کے تعلق سے فرماتے ہیں، عمل تو حدیث پر ہی ہوگا کہ تین طلاق نہیں، تین طلاق نہیں، ایک طلاق ہے حدیث پہ. لیکن اگر زمانہ کبھی ویسا ہو جائے جیسے سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ تھا طلاق کے معاملے کے اعتبار سے، کہ لوگ طلاق کثرت سے دینے لگے اور اس معاملے کو روکنے کے لیے اگر عالم یہ فتویٰ دے دیتا ہے کہ تین طلاق کے تین ہیں اس شرط سے روکنے کے لیے، تب ٹھیک ہے اگر زمانہ ویسے ہو جائے. کیونکہ صحابی کی سنت متبعہ ہے، فعلی کی سنت تھی وہ سن خلفاء راشدین الہدیین من بعد عضوا علیہ بالنواجذ. سبحان اللہ. اگرچہ تین طلاقیں ہم کہتے ہیں ایک طلاق یہ قول راجح ہے، لیکن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمانے کی بات ہے، سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں جب لوگوں نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا، طلاق کثرت سے واقع ہونے لگی، تو اس کو روکنے کے لیے تین طلاقیں جو ہے تین طلاقیں مقرر کر، تو لوگ پھر ڈرنا شروع ہو گئے بھی کیا ہو رہا ہے، تین طلاق ایک مجلس میں کہہ دیں گے تو بیوی حرام ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے، طلاق بائن ہو جائے گا. اس لیے پھر اس وجہ سے بھی روک تھام ہوئی، اور لوگ پھر آہستہ آہستہ جو ہے، دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں متقی پرہیزگار لوگ یوں کیوں کرتے تھے، طلاق کا تعلق تقوی سے نہیں ہے. سبحان اللہ. انسان کب غصے میں آ کے بیوی جھگڑا ہوتا ہے طلاق دے دیتا ہے؟ نہیں ہوتا. وہ جب طلاق دیتا ہے زیادہ غصہ تو تین طلاق ایک مرتبہ دے دیتا ہے، جب تو سو مرتبہ طلاق ہے، ہزار مرتبہ تم مجھ سے مطلقہ ہو یا تمہیں طلاق ہے، غصے میں آ گیا. تو اگر زمانہ ویسا ہے جس میں عورت کی کوئی عزت کوئی قدر و قیمت نہ رہی اور اس میں طلاق کی دھمکیاں دینا بار بار طلاق کا ہونا اور شرط زیادہ ہو گئی ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں سیدنا عمر خطاب کے قول پر عمل کیا جا سکتا ہے. الغرض تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صحابی سے کوئی قول مشتہر ہو جائے، مشتہر شرط ہے، عام ہو جائے اور مشتہر ہو جائے سب میں، اور کوئی اس کی نکیر نہ کرے، مخالفت نہ کرے، تو یہ قول جو ہے اجماع سکوتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تیسرے نمبر پہ ما جاء عن الصحابی فی تفسیر آیہ، کسی آیت کی تفسیر میں کسی صحابی کا قول آ جائے، فہذا عند المحدثین انہ من باب التفسیر المرفوع، محدثین کے نزدیک یہ بھی تفسیر مرفوع، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سنا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر، اس لیے بیان فرمایا ہے. کیوں؟ لانه لا يتكلم بالقران الا بما فهمه من معناه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صحابی نے، صحابی کبھی بھی قرآن مجید کی طرف اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں لے کے آتا، صحابی نے براہ راست قرآن مجید کے علم اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے. اور جب صحابی کسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتا ہے تو یہ حکم المرفوع ہے. لیکن بات وہی ہے، پھر کسی نص کی مخالفت نہ ہو اور نہ ہی کسی اور صحابی نے مخالفت کی ہو. چوتھے نمبر پہ شاہ سفر ما جاء عن الصحابہ فی قراءۃ التفسیریہ قراءۃ الشاذہ، بعض صحابہ نے قرآن کی تلاوت کے بعض الفاظوں میں مختلف الفاظ سے قرآن کی تلاوت کی، پڑھا تھا بعض الفاظوں میں، اسے کہتے ہیں القراءۃ التفسیریہ، یعنی بعض لفظوں کو معنی بیان کرنے کے لیے دو لفظ بیان کر دیے تھے، اسے قراءۃ الشاذہ بھی کہتے ہیں. لیکن سید عثمان رضی اللہ عنہ کے نسخہ جمع کرنے کے بعد اجماع جس پر قائم ہوا، اب اقراء الشاذہ پڑھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اجماع ہوا سید عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف پر اس سے پہلے جو قراءت موجود، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض صحابی جو ہیں قرآن کی بعض آیتیں ایک جیسے نہیں پڑھتے تھے، کوئی کسی بعض کسی آیت میں فرق ہوا کرتا تھا یا ایک لفظ زیادہ ہوتا، تحریر رقبۃ المؤمنہ بعض صحابہ مؤمنہ کا لفظ بیان کر دیتے تھے، اور آج دیکھتے ہیں قرآن میں یہ لفظ موجود نہیں ہے، لیکن معنی میں موجود ہے کہ غزل ادا کریں تو مومن گردن ہونی چاہیے آزاد کرنے کے لیے. تو قراءۃ تفسیریہ ہے، صاحب نے جب یہ تلاوت کی تو یہ بیان بھی ساتھ کیا کہ گردن آزاد تو مومن گردن ہونی چاہیے حدیث کے مطابق یا دوسری آیت کے مطابق. تو الغرض تو قراءۃ تفسیریہ کسی زمانے میں معتبر تھی، لیکن جب صحابہ کرام کا اجماع ہوا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف پر اب اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. شیخ صاحب فرماتے ہیں هذه بعض الامور التي ينبغي لطالب العلم معرفتها، یہ بعض امور ہیں طالب علم کو جاننے چاہیے. ولا يقتصر على الروايات المرفوعه دون الموقوفه، اور یہ کافی نہیں ہے کہ صرف مرفوع روایات پر کا ہی اہتمام کیا جائے اور موقوف کو چھوڑ دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ موقوف حکم مرفوع بھی ہوتی ہے. تو صحابہ کرام کے علم کا بہت سارا ذخیرہ موجود ہے، جس کے مصنف ابن ابی شیبہ میں بہت سارے اثار ہیں صحابہ کے، اور صحیح اثار بھی اس میں موجود ہیں، ان میں کئی یعنی احکام کی وضاحت ہوتی ہے اور بہت سارے شریعت کے احکام کی، خصوصی طور پر عبادات اور عقائد العبادات میں بہت سارے مسائل بخوبی اور آسانی سے انہوں نے بیان کیے ہیں. اس طریقے سے عقیدے کی کتابیں دیکھ لیں آپ، انہیں بھی آپ کو اثار ملیں گے صحابہ کرام کے اور سلف کے. تو طالب علم کو چاہیے کہ صرف جو نصوص ہیں قرآن اور سنت تو سب سے پہلے ہے، بنیاد ہے، تو صرف حدیث پڑھنا کافی نہیں بلکہ اثار الصحابہ جو ہیں، اگرچہ موقوف اثار ہیں لیکن بعض اثار جو موقوف ان کا حکم مرفوع کا ہوتا ہے تو ان کا اہتمام بھی کرنا ہے. آخری مسئلہ پہلے اصول میں جیسا فرماتے ہیں مسألة العمل بالسنة والأحاديث في باب الأسماء والأحكام، اور یہ پوری جو ابھی تک بحث جاری تھی، یہ پوری مسائل بیان کیے تھے، وہ صرف آخر میں اس مسئلے کے لیے تھے جو ابھی بیان کرنا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں كما نفسر بهذه الأمور ما أجمل في القراءة ما أجمل في القرآن من صلاة وزكاة وصوم وحج ونحوها، جیسا کہ ہم ان امور سے یعنی سنت اور حدیث کی اس بحث جو ہم نے بیان کی ہے پہلے، جو فرق بیان کیا ہے، جیسے ہم ان امور سے جو کچھ قرآن مجید میں اجمالی طور پر بیان ہوا ہے، نماز میں سے، زکوٰۃ میں سے، روزہ یا حج کے احکام میں سے، نفسر ونبین معنی الاسماء الواردۃ فی القرآن، اسی طریقے سے قرآن مجید میں جو اسماء جو نام موجود ہیں جو بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں، اسی طریقے سے ہم ان کو بھی سمجھتے ہیں احادیث اور سنت سے اور سلف کے اقوال سے، یعنی مثل الایمان والکفر والنفاق ونحوها ونعلم المراد منها. اور ان جو اسماء ہیں ان ناموں سے جو ہے ہم ان کی تفصیل جان کر مراد جان لیتے ہیں. تو ایمان سے کیا مراد ہے، کفر سے کیا مراد ہے، نفاق، شرک اور دیگر جو اسماء جو شیخ صاحب نے اس اصول کے ابتدا میں بیان کیے ہیں، تقریباً 11 جزو کے نام بیان کیے ہیں. الغرض یعنی جیسا کہ کفر کی بات آئی ہے. کفر قرآن مجید میں کفر اکبر کے لیے بھی آیا ہے اور کفر اصغر کے لیے بھی آیا ہے. کفر النعمہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کی ضد میں کیا ہے؟ لا شکری ہے. لیکن لفظ کیا ہے؟ ان کفرتم, تو اسے کیا کفر اکبر ہے, یعنی جو نہ شکر ہے کافر ہو گیا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے قرآن مجید میں ہے کہ نہ شکر کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے, مرتد ہو گیا ہے, اور دلیل یہ آیت آپ کو سنا دیتا ہے کہ اس کے قول صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قاعدہ لازمی ہے, قاعدۃ الاحکام الاسماء والاحکام. اسم تو کفر کا ہے لیکن حکم بھی کفر کا ہے. کیا کیوں حکم کفر کا نہیں ہے؟ کیونکہ اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق کو دیکھ لیں, بات شکر کی ہو رہی ہے اور ناشکری کی ہو رہی ہے. عربی زبان میں کفر النعمہ بھی ہوتا ہے, جیسے کہ کفر الدین ہوتا ہے. دین کی کفر کرنا یا اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا بھی کفر ہے, نعمت کو جھٹلانا بھی کفر ہے. لفظ ایک ہے, معنی اس کے ایک سے زیادہ ہے. تو کیا متعین کرے گا؟ سیاق و سباق اور یہ قاعدہ جو ہم بیان کر رہے ہیں. یہ اسی طریقے سے لا ترجع بعدی کفار یضرب بعضهم رقاب بعض, میرے بعد کافر نہ ہو جانے دوسرے کو قتل کرتے ہوئے. تو قاتل کافر ہے کیا؟ کوئی شخص آ کے کہتے کہ قاتل کافر ہے, کیوں بھائی؟ یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیو علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کیا کہیں گے ہم اسے؟ کیا مراد ہے؟ کافر مراد ہے, کفر مراد ہے؟ کہاں سے پتا چلے ہمیں؟ لا ترجع انتم یا صحابہ, یہ کون مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام ہے. اے صحابہ, میرے بعد ان کو قتل کر کے کافر نہ ہو جانا. اس کی مزید وضاحت کہاں پہ ہوئی ہے؟ قرآن مجید میں. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, دو گروہ, دو لوگ نہیں اگر الگ سے, دو گروہ مومنوں کے اگر آپس میں لڑتے ہیں, قتال ہوتا ہے, کچھ مر بھی جاتے ہیں اس قتال کی وجہ سے, تو ان کا آپس میں صلح کر دو. اچھا, مخاطب کون ہے یہاں پہ؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا مِنَ الْكَافِرِينَ. قتال کا لفظ ہے کہ نہیں؟ تو قتال کے باوجود ایمان کا ایمان کا حکم باقی رہا کہ نہ رہا؟ قتال کے باوجود ایمان کا حکم باقی رہتا ہے, تو اس کا مطلب ہے جو حدیث میں کفر ہے سو کیا مراد ہے؟ کفر اصغر ہے. تو کفر کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ مسلمان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے, عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے. جن اعمال کو کفر کہا گیا ہے وہ کفر اکبر بھی ہو سکتے ہیں, اصغر بھی ہو سکتے ہیں, یا تیسرا نمبر کفر نعمہ بھی ہو سکتے ہیں. کیسے پتا چلے گا؟ کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ بھائی صرف آیت پڑھ کے سنائی یا حدیث پڑھ کے سنائی, کافر مسلمان, کیا اس کی بات درست ہے؟ دیکھ, اس نے دلیل تو بیان کی ہے, اس نے دلیل کی حد تک اس کی بات ٹھیک ہے, لیکن جو فتویٰ دیا فتویٰ تو غلط ہے. تو کیسے وہ کہ دلیل کی ہوتے فتویٰ غلط ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. کب؟ جب اس دلیل کا حق نہ ادا کیا جائے. حق کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ نصوص کو جمع کر کے, اور جو علماء نے جسے سمجھا ہے ان نصوص کو ویسے اس کو بیان کرنا. تو اس لیے جو سلف علماء ہیں, جسے اگلے درس میں بیان کروں گا, بڑی اہم بات ان شاء اللہ میں بیان کروں گا, انہوں نے کیا کیا, زندگی کیسے گزاری اپنی؟ قرآن اور سنت ہے, بنیاد ہے, لیکن فہم کس کی ہے؟ سلف کی ہے. کیوں؟ صحابہ کرام کے فہم کیوں لازمی ہے؟ براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. تابعین کی کیوں لازمی ہے؟ کیونکہ سارا علم صحابہ نہیں سمیٹ سکتے, سارا علم تابعین نہیں سمیٹ سکتے, سارے اتباع تابعین نہیں سمیٹ سکتے, لیکن سب کو ملا دیں تو بہت سے ذخیرہ سامنے آ جاتا ہے. کچھ بقایات رہ بھی جاتے ہیں, اگر جیسے کہ نئے زمانے میں نئی چیزیں آتی ہیں, آپ ان نئی چیزوں کو اس پہ اگر سامنے رکھ دیتے ہیں تو آپ کو بات واضح نظر آ جاتی ہے. الحمدللہ منہج السلف میں, سلف و نہ میں کوئی چیز کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی چیز ایسے کہ جیسے غیر واضح ہو یا بیان کی مزید اس کی ضرورت ہو. دیکھو, سب کچھ واضح ہے. آپ کوئی مسئلہ لیں, جہاد کا مسئلہ لے لیں آپ, سب سے جتنے بھی لوگوں نے جہاد کے بارے میں بات کی ہے, مختلف گروہ ہیں, 73 فرقے امت اس سے زیادہ بڑھ چکی ہے, ہر بدر بات کی ہے جہاد کے تعلق سے. تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں جتنے بھی نصوص ہیں جہاد کی, کس طرح پھیر دیا؟ دعوت تبلیغ میں. دوسرے جو خوارج اور قاعدہ والے دوسرے لوگ جو آئے ہیں ان کے ضد میں, جہاں پر قتال کا لفظ ہے اس کو جہاد بنا لیا ہے, اور جہاد بھی ویسے جیسے خود چاہتے ہیں. بات کہاں تک پہنچی کہ آپ مسلمان کو قاتل بن چکے, جہاد کے نام پر دہشت گرد فساد پھیل گیا ہے. ان لوگوں نے دونوں میں تضاد ہے, یہی ایک ہی قرآن ہے اور سنتیں بھی وہی, حدیث بھی وہی ہیں, اچھا یہ حدیث بیان کرتے ہیں جہاد کی نفی کرنے کے لیے، یہ حدیث بیان کرتے ہیں جہاد کی بلکہ دہشت گردی اپنے ثابت کرنے کے لیے، یہ آیت اور یہ آیت، یہ کہتے ہیں جہاد تبلیغ، یہ کہتے ہیں جہاد بلکہ مسلمانوں کو قتل بھی کرو، اس آیت سے یہ مراد ہے. دیکھیں افراط اور تفریط کیسے ہو رہی ہے. تو وسطیت کس کے پاس ہے؟ منہج السلف. سلف نے کیسے سمجھا ہے کہ انہوں نے جہاد کیا کہ نہیں کیا؟ سلف سے بہتر کس کے جہاد ہو سکتا؟ مجھے بتا کس کا ہو سکتا ہے؟ والله کسی کا نہیں ہو سکتا. انہوں نے ناجائز ایک جان کسی کے لیے ناجائز، سبحان اللہ. تو جب ہم کہتے ہیں نصوص قرآن و سنت کی بات کرنا کافی نہیں، بعض لوگ یوں آنکھیں نکل آتی ہیں کہ بھی قرآن سنت کافی نہیں. کیوں کافی نہیں بھائی؟ قرآن سنت کافی کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت بنیاد ہے، اس کے بغیر دین ہے ہی نہیں. لیکن سمجھنا کیسے ہے؟ 73 فرقے ہیں، سب سمجھتے ہیں قرآن مجید کو اور احادیث کو. ورنہ امتی کیسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے کہ نہیں؟ میری امت کے 73 فرقے بنے گئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو 73 فرقے میں بٹ گئے ہیں تو سب قرآن کی بات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کوئی تورات انجیل سے کبھی آپ نے سنا ہے؟ قبر پرست کبھی تورات کے ہاتھ پڑھ کے بتاتا ہے کہ قبر پرست دل تورات سے تورات میں موجود ہے یا زبور سے لے کے آیا ہے؟ کہاں سے لے کے آئے؟ قرآن مجید کی آیت کو تبیل و تحریف کرنا اور اس کو حق سمجھ بیٹھنا اور اس کی طرف دعوت دینا. تو قرآن اور حدیث کے ساتھ صحیح فہم لازمی ہے، صحیح فہم سلف کے فہم ہے. اور اس پہ میں کئی دلائل بھی کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں. ایک آیت ہی کافی ہے، سورۃ النساء 115 میں، ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جنا وساءت مصيرا. واضح ہے سبيل المؤمنين راستہ ہے کس کا؟ مؤمن. مؤمن کون ہے؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. كون انعمت عليهم النبيين والصدق والشهداء والصالحين حسن اولئك رفيقا. سبحان الله. تو باتیں بالکل واضح ہیں، والله بالکل واضح ہیں، باتیں بالکل واضح منهج ہے. گمراہ وہ ہوتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، جو منہ موڑتا ہے دیکھنا نہیں چاہتا منہج کی طرف، وہ گمراہ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کسی شخص نے، پہلا اصول یہ ہے تکفیر کا، ان پانچ اصولوں میں سے تکفیر کی بات کرنی ہی ہے تو اس پہلے اصول کو جان لے کہ قرآن اور سنت میں کافر کا لفظ کفر اکبر کے لیے، صرف کفر اکبر استعمال نہیں ہوا ہے، کفر اکبر کے لیے بھی ہے، کفر اصغر کے لیے بھی ہے، کفر نعمہ کے لیے ہے، نفاق اکبر کے لیے، نفاق اصغر کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا، شرک اکبر بھی ہے، شرک اصغر بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ظلم اکبر بھی ہے، ظلم اصغر بھی ہے. تو اسی کو سامنے رکھو اور پھر اگر تکفیر کی بات کرنی ہے تو کرو. تو سب سے پہلا اصول، جیسا کہ نماز بغیر سنت کے ہم نہیں سمجھ سکتے، حج بغیر سنت کے ہم کر نہیں سکتے، قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ کیسے پڑھیں جب واپس سنت کے طرف جائیں گے؟ تو تکفیر کے لیے جب ہم کسی مسلم کو کفر فتویٰ لگاتے تھے تو سنت کی ضرورت نہیں ہمیں پڑتی، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی، بس ایک ہم نے لفظ دیکھ لیا ہے اور فوراً فتویٰ جاری کر دیا ہے، یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ دوسرے اصول سے درس کا آغاز کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.